من الظالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا. سيرة پیغمبر الإسلام تقریر کے نمبر 102 موجودہ سال کی پانچویں گفتگو. اب حالات اس دور کے بیان ہو رہے ہیں تو ایک اعتبار سے مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک دور بن چکا تھا. اور یہ لفظ خطرناک میں نے جس مفہوم میں استعمال کیا اس کی تشریح سوبھی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے گزشتہ تقریر ہی کی ایک بات کو دوبارہ دوہرا دیا جائے تو پیغمبر اسلام کی زندگی کے اب جو سال ہیں، یعنی یہ ہجرت کے بعد آٹھویں اور چھٹے سال کے حالات بیان ہو رہے ہیں، تو ان میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جن سے تقدم و تاخر مورخین میں اختلاف ہے. ایک ہی واقعہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ وہ جنگ خندق سے پہلے پیش آیا، بعض نے کہا جنگ خندق کے بعد. اور اسی طرح کئی واقعات ایسے ہیں کہ بعض مورخین نے لکھا کہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بعض نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے بعد کا. میں اس سے پہلے بھی بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان تقاریر میں اگر جو بہت زیادہ تفصیل آ چکی، اس کے باوجود پھر بھی میں اپنے پاس اتنا وقت نہیں پا رہا ہوں کہ جس قسم کے اختلافی مسائل پر زیادہ گہرائی میں جا کے باقاعدہ تحقیق کی جائے کہ کون سا قول صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. تو عام طریقہ کار یہ ہے کہ زیادہ تر علماء جس چیز کو بیان کرتے ہیں اسی اعتبار سے اس کو تقریر میں پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن پھر اگر بعد میں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ یاد دہانی کرا دی جاتی. وہ واقعہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں بعض علماء کے نزدیک کچھ وقت پیش نہیں آیا بلکہ اب پیش آیا، اور اس وقت جن حالات کا بیان ہو رہا، یعنی جنگ خندق سے صلح حدیبیہ کے درمیان کے واقعات، اتنے تو تین چار بڑے ہی اختلافی واقعات پیش آ گئے. مثلاً سال گزشتہ مجھے یاد پڑتا کہ جتنی بھی تقاریر ہوئی ان میں غزوہ بنو مستلم اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کرنا پڑی، شاید 7-6 تقاریر مسلسل ہماری ہوئی، یعنی ہجرت کے واقعے اور معراج کے واقعے کو چھوڑ کر 102 تقاریر مسلسل کسی موضوع پر اتنی زیادہ تقاریر نہیں ہو سکی. بدر احد خندق تینوں اہم اہم لڑائیاں 2-2 یا 3-3 تقاری میں بیان ہو سکتی، مگر بنو مستلق کی لڑائی تقریباً 6 تقریریں یا 5 تقریریں اس کے اوپر ہوئی تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک تو خود یہ غزوہ اپنی جگہ حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد اس غزوے کے نتیجے میں پیغمبر اسلام کا بنو مستلق کے سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا غالباً پوری ایک تقریر اس کی تھا. اس کے بعد یہی وہ لڑائی ہے کہ جس سے واپس آتے ہیں منافقین کے سردار عبداللہ ابن عبی مہاجر اور انصار کا جھگڑا کرا کر کے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا چاہیے، اور سورہ منافقین نازل ہوا. تقریباً 2 تقاریر اس کی وضاحت نہیں دیں گی. اس کے بعد یہی وہ لڑائی ہے جس سے واپسی پر بعض لوگوں نے ام المومنین جناب عائشہ کے بیان میں گستاخی کی اور بہتان لگائے گئے، اس کی تفصیلات میں پھر ایک تقریر نے کی، اور پھر اسی بہتان کے نتیجے اسلام میں کچھ احکامات آ گئے کہ اگر اس کے بعد بھی کسی بازدامن مرد اور عورت پر اس قسم کی تہمتیں لگائی جائیں تو اس کے کئی فکری مسئلے. تو غرض یہ کہ یہ لڑائی تو شاید 20 منٹ کا واقعہ تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی گیم بن گئے واقعات کی، ایسا سلسلہ واقعات سے شروع ہو گئے کہ پانچ چھ تقریریں نکل گئی, لیکن وہ سارے حالات وہ سارے واقعات اپنی جگہ صحیح. بہت بڑا اختلاف مورخین میں یہ چلا آ رہا کہ یہ سارے واقعات جو بنی مستلق کے غزلوں کے نتیجے میں پھیل جائے, یہ جنگ خندق سے پہلے کا واقعہ ہے یا جنگ خندق کے بعد کا؟ میں نے تو اس کو جنگ خندق سے پہلے کا سمجھ اسی ترتیب سے سارے گزشتہ اس کو بڑھا اور اس کے بعد خندق کے حالات آئے. لیکن ایک بڑی تعداد علماء کرام کا رجحان کس طرف تھی, مورخین اسلام کس نظریے کے لیے قائم, کہ وہ پوری کی پوری لڑائی اور وہ پورے کے پورے پورا غزوہ وہ جنگ خندق کے بعد واقع ہوا, یعنی اب جو ہماری تقاریر کا عنوان ہے یہ صحیح موقع ہے اس کا, اور شاید یہ قول اس اعتبار سے صحیح بھی ہو کہ جب ہم قرآن کریم کے دو سورے دیکھتے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا کہ بنی مستلق کے واقعے سے بعد میں ہونا چاہیے. اور کون سے دو سورے؟ یہی بنی مستلق کا غزوہ جس کے نتیجے میں سورہ نور نازل ہوا, جس میں جناب عائشہ کے اوپر تہمت لگانے کا واقعہ اور اس کے بعد قص کا مسئلہ اور حجاب کا حکم. حجاب کا حکم قرآن کریم کے دو سوروں میں آیا ہے, ایک سورہ احزاب میں اور ایک سورہ نور. سورہ احزاب میں بالکل پہلا حکم ہے کہ پردہ شروع کرو. سورہ نور میں اس کی تفصیل ہے کہ پردہ کس طرح سے دیا جاتا ہے. سورہ احزاب جنگ خندق کے موقع پہ نازل ہوئے, وہ پچھلے سال خندق کی لڑائی کی تفصیل ہے, وہ ساری آیتیں آئیں. تو اب بعض مفسرین اسی ایک نقطے کی مدد سے کہ ہمیشہ تفصیلی حکم بعد میں آتا ہے, ابتدائی حکم پہلے آتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو نماز کا پورا طریقہ بتائیں پھر بعد میں کبھی کہیں کہ اب سے نماز شروع کرنا, یہ عام طریقہ کار نہیں. پہلے اسلام نے کہا پردہ شروع کرنا, پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کس سے پردہ کریں, کیسے پردہ کریں, کہاں پردہ کریں, تو پورے نور میں اس کا جواب آیا. تو اسی لیے بات مفسرین نے کہا کہ سورہ احزاب جنگ خندق میں نازل ہوا یہ تقریباً تحقیقہ بات, تو سورہ نور میں زیادہ وضاحت پردے کیا ہے. کتنی کامن سینس یہ کہتی ہے کہ سورہ نور سورہ احزاب کے بعد آیا ہوگا, یعنی بنی مستلق کا غزوہ جنگ خندق کے بعد پیش آیا ہوگا. اب دیکھیں یہ سات آٹھ ہے نا, ایک ایسی گفتگو میں نکل گئے اس کا بعض لوگوں کی نگاہ براہ راست سیرت رسول سے تعلق نہیں ہے, لیکن فقط اسے نقطے کی مجھے وضاحت کرنا کہ سیرت کی کتابوں کو جب آپ دیکھیں تو اس قسم کے اختلافات کئی واقعات کے بارے میں ہوں, اور بعض اہم اہم واقعات کے بارے میں یہ اختلاف ہے. ہمیں مستلق غزوہ کئی اہم واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے. تو خیر میں نے جو گزارش شروع میں کی تھی اسی کو دوہرا کر اس مسئلے پر بات چیت بات کو مکمل کروں کہ واقعات میں جب اختلاف ہوگا تو ہماری تقریر میں وہ واقعات کبھی بھی آ جائے گا, اور پھر بعد میں اگر ضرورت پڑ جائے تو صرف یہ اشارہ کر دیا جائے گا کہ کچھ علماء واقعات کو کسی اور ترتیب سے منا. تو پہلی بات ہم یہیں پہ یہی عرض کر دیں کہ یہی مسئلہ کہ بنو مستلق کا غزوہ بہتان والا واقعہ انصار و مہاجرین کا جھگڑا دامن عورتوں کے تہمت لگانے کی سزا, یہ سارے واقعات بعض علماء کے نزدیک جنگ خندق کے بعد پیش آئے, یعنی وہ ٹائم پیریڈ اور وہ زمانہ جو آج کل ہماری تقاریر کا عنوان بنا, خندق کے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے سیرت رسول میں کیا کیا واقعات پیش آئے ان کا بیان ہو رہا. آج کسی سلسلے یہ بھی دوہرا دیا جائے کہ دو اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ایک غزوہ دومت کے اندر پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ مدینے اور شام کے راستے میں جو ایک علاقہ دومت الجندل, وہاں سے کچھ ڈاکو جمع ہے جو مدینے کے حملے کا ارادہ کر رہے ہیں. پیغمبر نے صرف اور اپنا لشکر تیار کی اور اس علاقے میں تشریف لے گئے, 25 دن وہاں قیام کیے, مگر لشکر اسلامی کی آمد کی خبر پاس وہ سارے ڈاکو فرار اختیار کر گئے. اور یہ جو واقعہ اس کے بارے میں بھی یہی اختلاع, پچھلے سال یہ واقعہ پڑھا جا چکا تو یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خندق کی لڑائی کو پہلے کا, لیکن کچھ علماء نے اس کو لکھا کہ یہ خندق کی لڑائی کے بعد کا. یہ دوسرا اختلافی واقعہ, اور اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ یہ جو دومۃ الجنگل کی لڑائی تھی, ساتھیوں جو گروہ کے خاتمے سے رسول کا بالفور مدینے سے جانا تھا, اس میں ایک اور اہم واقعہ پیش آئے, وہ یہ کہ سعد ابن عبادہ مدینے کے انتہائی اہم شخص, مدینے میں پرانے دو ہی قبیلے تھے اوس و خزرج, ایک کے سردار سعد ابن معاذ, دوسرے کے سردار کا نام بھی سعد لیکن سعد ابن عبادہ, وہ اس لڑائی میں پیغمبر کے ساتھ گئے اور جس وقت نکلے تھے وہ مدینے میں ان کی ماں بہت بیمار تھی, جب واپس آئے غزوے کے بعد ایسا غزوہ کہ جس میں جنگ نہیں ہوئی, خالی لشکر گیا اور آ گیا, تو یہ اطلاع ملی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, خیر جو غم وغیرہ تھا وہ سب کیا, اس کے بعد آ کے پیغمبر سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی ماں کا مزاج اور طبیعت معلوم ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر موت کے وقت اپنی ماں کے سرحانے میں ہوتا تو میری ماں تو فی الحال تو بغیر وصیت کے دنیا سے گئی, ضرور کسی نیکی کے کام کی وصیت کر جاتا, لیکن کیونکہ میں اس وقت صحیح نہیں یہاں پہ بیٹا گیا ہے کہ آج میں حصہ لے, تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی ماں کے لیے کوئی ایسا کام انجام دو جس کا ثواب اس کو ملے. اسی موقع پر پیغمبر شاید پہلی مرتبہ صدقہ جاریہ کے مفہوم کو واضح کیا اور کہا کہ احساس اگر تم اپنی ماں کا ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو نیکی کا کوئی ایسا کام کرو کہ جس کا فائدہ مسلسل حاصل ہوتا رہے. سعد ابن معاذ نے کہا اللہ کے رسول سے آپ ہی بتائیے, اس وقت تک بلکہ اس وقت کیا, یہ تو شاید اب سے 5 سال پہلے تک مدینے میں پانی کا مسئلہ بڑا شدید مسئلہ تھا, تو جب سعد پیغمبر سے یہ سنا کہ مرنے والے کے لیے نیکی کا بہترین کام وہ ہوتا کہ جس کا ثواب مسلسل جاری رہے, جس کا فائدہ مسلسل ملتا رہے, سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے پیغمبر نے کہا پانی مدینے والوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو, ایسا انتظام کہ جو مسلسل رہے. تو سعد نے پھر ایک کنواں کھدوایا اور اپنی ماں کے نام پر اسے وقف کیا اور اسلام میں صدقہ جاریہ کا مفہوم اسی واقعے سے شروع ہوا. تو اب یہ واقعہ خندق کی لڑائی سے پہلے پیش آیا یا بعد میں, تفصیلات پچھلے سال بھی آ گئے, مختصر آج بھی ہو گیا بیان. اسی طرح سے ایک اور واقعہ, اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں, صرف ان لوگوں کا مسئلہ حل کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کتاب میں اس واقعات کی دوسری ترتیب کو دیکھ کے پریشان ہو جاؤں. بس ایک آخری چیز, یہ بھی میں اس یقین کے ساتھ ساری باتیں بیان کر رہا ہوں کہ پچھلے سال میں نے پڑھا ہوگا تو کس کو یاد ہوگا, پچھلے ہفتے کی بات یاد نہیں رہتی, لیکن پھر بھی برا تو لگ رہا ہے کہ پڑھی ہوئی چیز کی جانب اشارہ بھی دوبارہ سے ہو رہا. ایک تیسری اور آخری بات, نماز خوف, وہ یاد ہوگا آپ کو پچھلے سال دو واقعات آئے, دو ایسے فضیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کیا, دھوکہ کیا, غداری کی, مدینے میں آئے مسلمان بن کے اور پیغمبر سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنے قبیلے میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کچھ مسلمانوں کو بھیج دیجیے جو تبلیغ کرے, اور دونوں نے جن مسلمانوں کو لے جا کے راستے میں شہید کر دیا. ایک مرتبہ 5 یا 7 مسلمان شہید ہوئے, دوسرے واقعے میں 70, جس واقعے میں 70 مسلمان شہید ہوئے پھر پیغمبر اس کا بدلہ لینے نکلے اور اسی دوران نماز خوف کا حکم دے جائے. اب میں بالکل تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, اس کے بارے میں بھی دو روایتیں, ایک یہ کہ یہ خندق کی لڑائی سے پہلے کا واقعہ سنا کہ پچھلے سال اس کی تفصیلات, اور ایک یہ کہ نہیں یہ ابھی کا واقعہ خندق کے بعد کا. تو خیر تفصیل بیان کرنا بیکار ہے, آئیے بس اس تنہیدی باتوں کے بعد اور یہ 3 اہم ترین واقعات کے بعد جس میں علماء کا اختلاف بہت شدید, یہ بتانا ضروری تھا, اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پر آ جائیں. لیکن موضوع پر آنے کے بعد بھی ایک واقعہ ایسا جو آج سے تقریباً 3 سال پہلے بیان ہوا, تقریب کا نمبر تھا 75, اس میں ایک واقعہ پیش آیا وہ 75ویں تقریب آج سے تقریباً 3 سال پہلے, اس کے بارے میں بھی خاصا بڑا اختلاف ہے, بہت سے علماء کہتے ہیں کہ وہ واقعہ اس وقت کا نہیں ہے اب کا, اسے تو میں اس لیے بیان کر سکتا ہوں کہ 3 سال پہلے کی بات بہت کم لوگوں کے ذہن میں ہو, تو وہ جو واقعہ دہرایا جائے گا وہ تو بہرحال بڑا زیادہ تفصیل کے ساتھ. بس اس سے پہلے پچھلی تقریر کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر عرب کے ماحول کو واضح کر دیا جائے, خندق کی لڑائی مکے کے کافروں کی کمر کو توڑ دی, اب ان میں یہ حوصلہ اور ہمت نہ رہی کہ وہ دو بدو مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکے, اور پیغمبر اسلام نے یہ دیکھنے کے بعد کہ آپ مکے کے کافر میدان میں نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتے, ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ توجہ دینا شروع کر جن کو اس سے پہلے چھیڑنا مناسب نہیں تھا. یعنی مدینے کے اطراف بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو اس سے پہلے بھی مسلسل مسلمانوں کو اذیت و تکلیف پہنچا رہے تھے. کبھی چھوٹی موٹی لوٹ مار ہو جاتی, کبھی مسلمانوں کا گزرنا دوبھر کر دیا جاتا, کبھی مسلمانوں کے تجارتی قافلے کو پریشان کیا جاتا. لیکن جب تک قریش مکہ سے جنگوں کا سلسلہ جاری تھا, یہ عقل کے بھی خلاف تھا, حکمت کے بھی خلاف تھا, شاید شریعت کے بھی خلاف, بلکہ یقیناً وہ اس بڑے دشمن کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی جنگوں میں اپنے آپ کو نہ پھنسایا جائے, اس سے انسان کی طاقت ختم ہوتی تو پیغمبر ان کو نظر انداز کرتے رہے. لیکن جب ایک مرتبہ وہ کفار مکہ کا فتنہ ان معنوں میں ختم ہو گئے یا پتہ چل گیا کہ یہ دوبارہ تو مدینے نہیں آ سکتے, اب ضروری کہ ان فساد کرنے والوں اور ان شریر لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے مسلمانوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا, اور یہ دیکھ کہ ابھی مسلمان ہم پر حملہ نہیں کریں گے, ان کا فساد اور شرارت مسلسل بڑھتی چلی گئی. اب ان کی جانب پیغمبر کی توجہ حاصل, اور اس نے پیغمبر اسلام دونوں چیزوں پر برابر سے توجہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی سزا دینا ضروری, اور ساتھ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ان لوگوں کو اکسا رہا, کوئی اگر ان کے پیچھے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو ان کو سامنے بھیجتا لیکن اصل ہدایت کار وہی, تو اسے بھی سزا دینا, ان کو بھی سزا دینا. قریش مکہ اور یہودی, یہ دو وہ طاقتیں جنہوں نے مسلمانوں پر دونوں طریقے سے حملہ کیا, کھلا کھلا میدان میں بھی آئے, چنانچہ قریش کے بدر, احد اور خندق میں مقابلہ ہوا, اور یہودیوں سے وہ تینوں قبیلوں سے کھیت لڑائی ہوئی, بنو قینقہ, بنو نضیر, بنو قریظہ آمنے سامنے, اور انہیں دونوں نے یعنی قریش نے اور یہودیوں نے یہ چھوٹے چھوٹے قبائل کو بھی اکسایا, انکریج کیا, برپوش کیا, برانگیختہ کیا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ کرتے رہو. اب پیغمبر ان قبائل کو جو سزا دے رہے ہیں تو دے رہے تھے, لیکن پہلے جو ان کے پیچھے ان کو بھی سزا دینا ضروری ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں دو واقعات پیش آئے, ایک یہ کہ بدر کا علاقہ جو بعد میں تو خاصا مشہور ہونے والا تھا, لیکن اب تک جس زمانے کے حالات بیان ہو رہے اس کی تو خاص اہمیت نہیں, اطلاع ملی کہ بدر کے یہودی یہ اپنے اطراف کے قبائل شرارت پر زیادہ آمادہ کر رہے ہیں, تو مولا کی قیادت سے چھوٹا سا لشکر بھیجا گیا تاکہ جا کے ان لوگوں کو سزا دی جائے یا کم سے کم ان لوگوں کے دلوں پر روب اور دہشت کو تعریف کیا جائے. یہ لڑائی سریہ علی ابن ابی طالب کے نام سے کتابوں میں ہے کہ مولا لشکر لے کے گئے, چند دن بدر میں قیام کیا, لشکر اسلامی کو اپنے سروں میں دیکھ کے اپنے سروں پر دیکھ کے ایک مرتبہ حوصلہ گئے وہ یہودی, معافی تلافی کی, اور ان میں جو واقعات شریر لوگ تھے وہ قبیلہ چھوڑ کے خیبر کی جانب چلے گئے, اور اتنا فساد کا یہ چھوٹا سا مرکز ختم ہو کے رہ گئے. مگر اسی دوران ایک یہودی سردار جس کا نام سلام ابن ابل اسے اس کی شرارتوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا. یہودیوں کے دو سردار مسلمانوں کے لیے بڑے خطرناک تھے, ایک تو بھائی جن کی بیٹی جناب صفیہ خیبر کی لڑائی کے بعد پیغمبر اسلام کی زوجہ بنی, ان جناب صفیہ کے والد بھائی جن کے بارے میں آپ مسلسل سنتے آئے ہیں کہ بدر سے لے اندر وہ ہر جگہ مکے کے کافروں کے ساتھ مل کے سازش کرتا رہا, لیکن بنو قریظہ کی جنگ میں اس کا تو خاتمہ ہو گئے. اسی طرح ایک اور انتہائی شریر یہودی سردار سلام ابن ابو الحسین, یہ اب وہ آخری یہودی سردار بچا جس کا باقی فتنہ و فساد برپا کرنا, اب وقت آ گیا کہ اس کو بھی سزا دی جائے. یہ اور اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا نائب, یعنی چھوٹا سردار اس کا نائب جس کا نام ہے اسیرہ, یہ دو ابھی فتنے باقی ہیں, اگر ان دونوں کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہودیوں کی جانب سوائے خیبر کے اور کوئی خطرہ نہیں رہے گا. اللہ کے رسول کی وہی حکمت عمل ہے کہ خیبر کو مرکز اس پہ تو ایک مرتبہ جا کے حملہ کرنا, لیکن اس سے پہلے جتنے چھوٹے چھوٹے ایسے سردار وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ایک مرتبہ سب کا خاتمہ ہو جائے. چنانچہ یہ جو دو سردار جن میں سلام بڑا ہے اور اسیرہ چھوٹا سردار اس کا نائب, ان دو کو بھی سزا دینا ضروری ہوگا. مگر یہ لوگ انتہائی سخت پہرے میں رہنے کے حال تو پیغمبر اسلام مدینے کے بعد انصاری لوگوں سے یہ خواہش ظاہر کی کہ کسی طرح سے ان یہودی سرداروں کا خاتمہ کیا جائے. حج سلام جس کی کنیت ابو رافع جس کے بارے میں بہت سے علماء نے لکھا کہ اسے بدر اور بہت کی لڑائی کے درمیان قتل کیا گیا یعنی کچھ سال, اور وہ 75ویں تقریر میں اسی لیے اس کا واقعہ آیا تھا. لیکن بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خندق اور صلح حدیبیہ کے درمیان مارا گیا, تو اس کا واقعہ پہلے بھی سن چکے ہیں, مختصراً ایک مرتبہ تکرار ہو جائے. پیغمبر مدینہ کے بعد انصاری نوجوانوں مہاجروں کو اس میں نہیں ڈالا, کیونکہ یہ یہودی سردار مدینہ کے قریب رہتے مہاجر اس علاقے سے زیادہ واقف نہیں. انصاری تو پہلے سے ان علاقوں میں آتے جاتے ہیں. سنا کے چند انصاری نوجوان عبداللہ ابن قتیب, عبداللہ ابن انیس اور ان کے چار پانچ ساتھی اور اس مہم کو تیار ہوں کہ پہلے بڑے سردار کو واسطے جہنم کرنا اور پھر اگر حالات ٹھیک رہے تو چھوٹے سردار کا بھی خاتمہ کرنا. سلام کے بارے میں یہ بھی خصوصیت سے تاریخوں نے لکھا کہ وہ صرف سازشی ہی نہیں تھا بلکہ پیغمبر کی شان میں علن اعلان گستاخی کیا کرتا, وہ دوہرا مجرم, پہلے اسے سزا دینا ضروری. لیکن مدینہ اور خیبر کے بیچ میں جس آبادی میں وہ رہتا وہاں پہرا بڑا سخت تھا. سارا دن تو ٹھیک ہے لیکن شام کے وقت عمری جو چار دیواری بنی ہے اس کے قبیلوں کے چاروں طرف انتہائی سخت تلاشی کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا. یہ انصاری نوجوان جن میں سے دونوں کے نام عبداللہ, آپ کا نام الگ ہے عبداللہ ابن عبید اور عبداللہ ابن عنید اور اس کے بعد ان کے کچھ ساتھی, یہ ایک مرتبہ اللہ کے توکل کر کے مدینے سے نکلے. اور پہلے جو وہ بڑا سردار جو گستاخ اور شان رسالت کے گستاخ تھی پہلے اس کے قبیلے کو روک دیا, عبداللہ عبدالسلام ابن عبد العبید اس کے قبیلے کے قریب پہنچے. اب یار تاریخوں میں اختلاف ہے, ایک تاریخ میں لکھا کہ یہ لوگ دن کے قریب پہنچے اور باہر شہر کے باہر کتے کھڑے ہو گئے. شام کے وقت جب شہر کے وہ سارے لوگ جو دن کو باہر نکل جاتے ہیں دروازے بند ہونے سے پہلے سارے اندر آتے تو ہجوم آ رہا تھا, تو ان میں سے ایک چھپ کر اسی ہجوم میں شامل ہو گئے. ان سب نے یہ سوچا کہ ہم اکٹھے جائیں گے تو پہچان لیے جائیں گے. ایک آدھ آدمی کو سنتا اور خصوصاً وہ جو اس علاقے کا پہلے سے رہنے والا زبان اور شکل و صورت اور لباس سب کچھ ایک جیسا ہو جاتا, یہ خیال ذہن میں تھا اور منصوبہ کامیاب ہوا. یہ شام کو ایک ہجوم عام آ رہا جس میں خصوصاً یہودیوں کے وہ غلام بھی جو جانور وغیرہ چرانے کے لیے دن کو باہر جاتے ہیں, اندر چھپ چھپا کے ایک آدمی اندر پہنچ گئے. پہرے داروں نے اس کے بعد چار دیواری کے جو بڑے بڑے گیٹ ہیں وہ بند کر دی, گنجیاں لے جا کے جگہ لٹکا دی اور آرام کے ارادے سے چلے. دیوار اتنی مضبوط اور گیٹ اتنے مستحکم, انسان ہی نہیں ہے کہ رات کے وقت ان سے توڑ پڑے. پورا لشکر آ جائے تو دوسری بات, لیکن جب لشکر آتا ہے تو پہلے سے اطلاع مل جاتی. اب صرف ایک انصاری نوجوان عبداللہ ابن عبید جس قلعے کے اندر ہے. جب رات زیادہ ہو گئی اور اندھیرا آ گیا اور ہر طرف سے ہاتھوں کی آواز بند ہو گئی, تو یہ چپکے سے چلے. ابو رافع کا مکان سامنے تھا, یہ چار دیواری ہے اس کے اندر ہر ایک کے مکان, وہ مکان سامنے تھا, اس مکان کی سیڑھیاں چڑھ کے اندر داخل ہو. ہر ایک مرتبہ اندھیرا ہاتھ تو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, ابو رافع کا نام لے کے پکارا, نہ بہت زور سے کہ دوسروں تک آواز پہنچے, نہ اتنا آہستہ کہ سونے والا بھی نہ سن سکے. ابو رافع کی آنکھ کھڑی, اس میں گزرت کون. پکارنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ پتا چل جائے کہ ہمارا شکار, ہمارا ٹارگیٹ, ہمارا ہدف تھا. آواز کا سہارا لے تلوار چلائی, ابو رافع کی چیخ نکلی, لیکن خود ان کو اندازہ ہو گئے کہ چیخ بتا رہی کہ وہ زخمی ہوا لیکن کوئی ایسا زخم نہیں آیا کہ جس سے مر جائے. ایک مرتبہ گھبراہٹ پیدا ہو, اس کو زخمی بھی کیا اور مار بھی نہ سکا, تو یہ تو اور زیادہ بڑا فتنہ بنے گا. اب کیسے پتا چلایا جائے کہ اس اندھیرے میں وہ زخم کھا کے کدھر گئے. گناہ کے فور اس طرح سے کہ جیسے اس کا دوست اور رشتے دار ہوتا ہے, دوبارہ آواز, اے ابو رافع تمہیں کیا ہوا, ابھی ابھی تمہاری چیخ کی آواز آئی. اس انداز سے سوال کر رہے کہ جیسے چیخ کی آواز سن کے کوئی اندر تحقیق حال کے لیے آتا,
ابو رافع نے بھی یہی سمجھا. چنانچہ آج کہ میرے دوست ساتھی آج تو مجھے سہارا دو. میں تو بہت خوش ہوں. پوچھا کہ تم ہو کدھر کے آپ سہارا دو. اس نے خود ہی بتا دیا کہ میں کمرے کے گلاب سونے میں ہوں. سنا عبداللہ اتنے اٹھے جو پریشان تھے, وہ پریشانی اس کی وجہ سے دور ہو گئی. اور جو کچھ اس نے نشانیاں بتائی اس کے سہارے اس کے قریب گئے. اور جو کچھ ناکمان کام تھا اب وہ مکمل ہو گیا. اور پوری طرح اب اتنے قریب پہنچ چکے اور آنے والا بار بار ہدایت دے رہا ہے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. میں یہی بیٹھا ہوا کہ اب کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں. تیزی سے قریب گئے اور ایک کا نشانہ لے کے تلوار کو اس طرح ہوگا کہ اسی وقت وہ طلب کو وہاں پہ گرا. زخموں سے تڑپ رہا اور بتاؤ بتاؤ کی آواز بلند کر رہا. اب یہ عبداللہ اس نے اٹھائی تیزی کے ساتھ باہر آتے اور یہ منظر دیکھ رہے کہ دروازے کھلنے لگے ہیں دوسرے گھروں. اس سے پہلے کہ لوگوں کی نگاہ مجھ پر بڑھے مجھے یہاں سے باہر نکل جانا. رسی کی چیڑی ساتھ لے کے آئے. جلدی سے اسے گلے کی چار دیواری سے لٹکایا اور اترنے لگے. اچھا یہاں پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ دو روایت ہے. ایک تو یہ روایت کہ اس رسی کی چیڑی کو لٹکا کر گلے کی دیوار کے باہر سے اتر رہے. اور دوسری روایت یہ کہ جب یہ شام کے اندر آئے اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گئے تو ابو رافع یعنی سلام کے مکان کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے مین گیٹ کے اندر سے کھول دیا تاکہ جب میں باہر آؤں تو سیدھا تیزی کے ساتھ ابو رافع کے مکان سے اتروں اور گیٹ سے باہر نکل جاؤں. تو اب بعض علماء کہتے ہیں کہ گیٹ کھول دیا تھا انہوں نے, ابو رافع کے مکان کی سیڑھیوں سے اتر رہے تب یہ حادثہ پیش آئے. کون سا حادثہ؟ جسے ابھی بیان کر رہا ہوں. اور بات کہتے ہیں کہ انہوں نے قلعے کی دیوار کو رسی کی سوری رکھائی اس سے اتر رہے تب یہ حادثہ پیش آئے. کیا حادثہ؟ چاہے یہ سوری ہو یا وہ سوری, کہ جو اسی دیوار کے اندر قلعے کے اندر دوسروں کے مکانات تھے جب دروازے اور کھڑکیاں کھلنے لگے تو یہ سوری سے اور تیزی سے اترے. رات اندھیری رات تھی اس لیے آخری چند سیڑھیاں ان کو نظر نہیں آتی اور ایک مرتبہ زمین سے گر پڑی جس کے نتیجے چندلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. ٹانگ ان کی ٹوٹ گئی لیکن دشمن سر پہ آ پہنچا. جلدی سے رومال نکالا, ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کو باندھا اور ایک ٹینک کی مدد سے تیزی سے باہر آ. باہر سے ان کے سارے ساتھی سواری لے کے تیار اور فوراً ان کو گھوڑے پر بٹھا کر شہر مدینہ نماز صبح وقت پر پہنچا دیا. اس وقت یہ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ گئی تو یہاں پوری کیفیت بتائی اور خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے اتنے بڑے دشمن جو گستاخ سے شان رسالت تھی اور ویسے بھی مسلمانوں کا اتنا عظیم اتنا بڑا دشمن اسے کیا کردار تک پہنچایا. وہاں پہ یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول بس اس جہاد کے نتیجے یہ رقم مجھے آیا. پیغمبر اسلام نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو ان کی بلی پہ پھیرا. ٹوٹی ہوئی ہڈی اس طرح سے جڑی کہ خود یہ کہتے کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھے کہیں بھی درد ہو کوئی بھی تکلیف ہو کبھی بھی طبیعت خراب ہو مگر جہاں تک اس گاؤں کا تعلق ہے اس میں کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی حادثہ کبھی کوئی خطر اور کبھی کسی قسم کے درد کا احساس نہیں ہوا. درود بھیجے محمد. اب یہ وہ یہودی سردار جس کا تفصیلی واقعہ اس سے بھی زیادہ تفصیلات پچہترویں تفصیل میں آ چکی. اب یہ واقعے جہنم ہو گئے. اب صرف نکاح جس کا چھوٹا سردار اسی قبیلے کا اور اس کا نائب وہ باقی بچا. یہ دو یہودی مارے گا تو اس کے بعد گورا یہودیوں کی طرف سے تو اطمینان ہو جائے کہ خیبر کو چھوڑ دو باقی اور یہودیوں کا اثر نہیں رہا. چند دنوں کے بعد یہی لوگ جنہوں نے اس پہلے یہودی سردار کو مارا دوسرے سردار کی تلاش میں نکلے. مگر یہ اندازہ تو ہو چکا کہ اب اس دوسرے سردار اپنی حفاظت کا انتظام اور زیادہ بہتر بنا دیا ہوگا, پہرا پہنچایا ہوگا اور اتنا آسان نہیں ہے اس پر خود سے حملہ کرنا. بنا کے یہ سوچا کہ کسی طرح سے اسے شہر مدینہ لے کے آئے اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ معاملات کیا روپے اختیار کرتے ہیں. اب یہ چھوٹا سا گروہ وہی لوگ تقریباً اس میں ہیں. یہ جاتا ہے اسیرم نامی دوسرے سردار کے پاس اور جا کر اس سے بس اس قسم کی بات رات کو نہیں جائے صبح نہیں جائے دیوار خان کے نہیں جائے معلوم ہے یہ سارے اب اس انداز سے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک واقعہ پیش آ گیا ڈائریکٹ دن کی روشنی میں, اور اسیرم نامی سردار سے کہا کہ تمہیں پتا تو مسلمان تمہاری جان کے دشمن, ابھی بھی ایک موقع ہے تمہارے پاس, تم چلو ہمارے ساتھ نہ, اور ہو سکتا کہ اللہ کے رسول تم سے خوش اور راضی ہو جائے, اور تمہیں تمہارے قبیلے اپنے قبیلے کے تو تم ہو ہی سردار, اطراف میں جتنے بھی یہودی قبیلے ان سب کا سردار تمہیں بنا دیا جائے. اچھا یہ نہیں کہا کہ پیغمبر نے یہ بات کہی, اپنی جانب اسے پیشکش کی, تاریخ میں وہ جملے بھی نہیں, تاریخ تفصیلات میں نہیں جاتی کس طرح سے تھا مہاراج, کتنا خلاصہ اس کو کس انداز سے ان مسلمانوں نے بات کی کہ جھوٹ بھی نہیں ہونے پایا, اور اسیرم جیسا سردار جو ویسے ہی اپنی حفاظت کے بارے میں مساط ہو گیا, کسی طرح ان کی باتوں میں آ گئے اور اپنے قبیلے اور اپنے قلعے کو چھوڑ کے مدینہ چلنے پہ راضی ہو گئے. اب ان نوجوانوں کی پلاننگ نہیں ہے کہ پہلا مرحلہ تو ہے اسے قلعے سے باہر نکالیں, اس کے بعد سوچیں کہ کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ حرام بھی نہ ہونے پائے اور یہ دشمن رسول دشمن اسلام جہنم واصل بھی ہو جائے. ایک بات میں یہ بتا دوں کہ اسلام میں بہرحال اس کی گنجائش بھی کہ اگر کبھی کوئی اسلام کا بہت بڑا دشمن اور کسی طرح قابو میں نہ آ رہا تو بعض اوقات غلط بیانی کے ذریعے بھی اسے کیا سارے کردار تک پہنچایا جا سکتا, وہ سکتا ان نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ پہلے اسے اپنے قوم اور قبیلے سے تو نکالیں, پھر بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو واقعی جہنم کرے. لیکن یہ تاریخوں میں ہے کہ مہاراج اسے سرداری کا لالچ تو دیا گیا, بڑی سرداری کا, اور وہ اپنی قوم اور قبیلے کو چھوڑ مذاکرات کے لیے تیار ہوا. اکثر اب خدا معلوم راستے میں کیا باتیں ہوئی, تاریخ بالکل خاموش, کیا ایسی باتیں ہوئی کہ وہ سردار اتنے شدید غصے میں آیا کہ اس نے ان میں سے دوسرے دو عبداللہ نام کے تھے, ایک عبداللہ وہ تھے کہ جو وہاں زخمی ہوئے, اب جو دوسرے عبداللہ وہ یہاں زخمی ہوئے, عبداللہ اتنے خنیس, پتا نہیں کیا ہوا. اس یہودی سردار نے غصے کے عالم, ایک روایت میں ہے کہ تلوار اور ایک میں ہے کہ کسی جانور کے جسم کی ہڈی, اتنے زور سے ان کے سر پہ ماری کہ سر پھٹ گیا, زخم یوجیے تک پہنچ گیا, ایسا زخم عام حالت میں تو ہاتھی مر جائے. یہ بس اتفاق کہ موت سے چند چیز تو بہت بڑی چیز, تھوڑا پہلے وہ زخم ہوتے یعنی یہ دماغ کی تھیلی نہیں پھٹنے پائی, اس سے پہلے تک تو زخم ہوا. اب یہ جو منظر دیکھا وہ جو باقی جتنے لوگ ان سب نے اس یہودی سردار پہ حملہ کر کے اسے واصل جہنم کر دیا. ہو سکتا ہے یہ تاریخ میں نہیں, ہو سکتا تو باتیں بھی کچھ اس طرح کی گئی ہوں کہ اس کو زبردستی غصہ دلایا گیا. لیکن مہاراج یہ صرف اندازے اندازے ہیں, خلاصہ یہ کہ کسی طرح اسے اس کے قبیلے سے نکالا, قبیلے لا رہے راستے میں اسے غصہ آیا, کیا جھگڑا ہوا آپس میں یہ نہیں معلوم, اور اس نے مسلمانوں میں سے ایک پہ ایسا حملہ کیا کہ تقریباً عام آدمی ہے تو مر جاتا, اتفاق سے پروردگار عالم ان کی جان کو بچا لیا. اب وہ یہودی سرکار کو مدینے مارا اور تیزی سے اپنے زخمی ساتھی کو لے کے مدینے میں آئے. یہاں بھی یہی سے واقعہ کہیں جاتے, یعنی یہ دونوں مجاہدین جن میں سے ہر ایک یہودی سرکار کا خاتمہ کیا, پیغمبر کو ان کا یہ مقصد, پیغمبر کو ان کی یہ مہم, پیغمبر کو ان کا جذبہ اتنا پسند آئے کہ وہاں بھی پیغمبر نے موجودہ دکھایا, یہاں بھی پیغمبر نے موجودہ دکھایا کہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ, زخمی سر کے ساتھ, ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ, زخم مغز تک دماغ تک پہنچا ہوا جو پیغمبر کی خدمت میں پہنچائے گا, اور پیغمبر کو صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑا ان کے سر پر, وہ زخم اس طرح بھی وہ فرماتے کہ اس سے پہلے میں آدھے سر کے درد کا مریض تھا, بیماری ہوتی ہے مرد شخص کہ جس کے اندر آدھے سر میں درد ہوتا, پیغمبر نے جو ہاتھ پھیرا یہ زخم تو ٹھیک ہوا ہی ہوا, اس سے پہلے کی بھی جتنی بیماریاں ان سب کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد حالت یہ تھی کہ مکان بھی مجھے کئی حادثات دے جائے, میرا سر زمین سے ٹکرایا, پتھر سے ٹکرایا, پہاڑوں سے ٹکرایا, نہ کبھی خون جاری ہوا, نہ کبھی دیپ استر میں پڑی, نہ کبھی کھال کٹی, نہ کبھی احساس سے درد ہوا. ایک مرتبہ پھر ضرور بھیجے بھگوان. سلمان رشدی کو قتل کرنے والا صرف یہی نہیں کہ اس نے اسلامی کو پورا کرے گا, بلکہ یہ تمام برکتوں کے سزاوار بنے گا, اور دنیا میں جہاں موقع ملے گا وہاں بھی پرورتگار اسے عطا کرے گا, اور آخرت تو ہے اس کے لیے اور ہر گستاخ کی شان رسالت سے یہی مسئلہ بس یہ ہے کہ جب اس قسم کے واقعات نہیں جانے تو پہلے ایک مرتبہ نائب امام سے تفصیل پوچھتے, اس کے بعد عام مسلمانوں کو بھی اجازت ہے, لیکن وہ موضوع بات کا مسئلہ ہے. اب یہ جو دو یہودی بڑے بڑے سردار مارے گئے اور وہ یہ جو تمام فساد و شرارت کی گڑھ, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیت اور سمٹ گئی. پیغمبر اسلام اس حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے کہ یہودیت جو پہلے پہلی رشی مدینہ کے اندر اور انہیں پہلے بہترین موقع تھا اسلام کے خلاف کام کرنے, لیکن بعض افات حماقتیں آدمی کو نقصان پہنچاتی. اب پیغمبر اسلام نے ہر جگہ صبر سے کام لیا, یہودیوں نے ہر جگہ جوش کا مظاہرہ کیا, نتیجہ کیا ہوا کہ خود ہی شکست کھاتے رہے تو مچھر چلے گئے. پہلے مدینے میں تھے, مدینے سے باہر نکلے, مدینے کے باہر بیٹھے تھے. اگر ذرا بھی سمجھدار ہوتے تو بہرحال اسلام کے خلاف سب کچھ کرتے, لیکن ظاہرہ دشمن نہ بنتے, لیکن نہیں بے وقوف بھی تھے دشمن کے ساتھ. گناہ کے مدینے کے باہر جا کر اس سازشیں جاری رہی, نتیجہ یہ ہوا کہ بار بار مسلمان جن کو سزا دے رہے, جس کے نتیجے میں یہودیت اور سمٹ رہی اور پکڑ رہی, اور سب کا مرکز خیبر بنتا جا رہا. اب خیبر کی اہمیت کو بھی سمجھتے جائیے کہ مدینہ, مدینے سے باہر اطراف کے علاقے سب کے یہودیت جب بھی مسلمان ان کو سزا دیتے ہیں وہ دور کے خیبر میں پناہ لیتے. خیبر سب سے بڑا مرکز بن گیا. انشاءاللہ اس سال کی بات کی تقاریر خیبر ہی کے عنوان پر ہوں. یہ پس منظر ذہن میں رکھیے, جو خیبر کی فتح اسلام میں اتنی اہم فتح مانی گئی, اس پر سبب کیا, اتنا بڑا مرکز اسے پہلے سے بنایا گیا اور رہی سہی جسد ان واقعات کے بعد پوری ہوتی چلی گئی. تو دوسرے الفاظ, یہودیت کو تو کارنر کر دیا گیا, یہودیت کو تو خیبر میں محسوس کر دیا گیا. اب بس ایک مرتبہ خیبر ختم تو کم از کم پیغمبر کی زندگی کے اختتام پر یہودی فتنہ ختم ہو جائے گا. ادھر سے فارغ ہو کر پیغمبر اسلام اور کفار مکہ کی جانب متوجہ ہوئی, یا یہ کہا گیا کہ ادھر تو پیغمبر مدینہ کے نوجوانوں کو اس مہم پہ بھیجا اور دوسری جانب کفار مکہ کے خطرے کا پیغمبر خود مقابلہ کر رہے ہیں. کفار مکہ کا خطرہ کیا, وہ یہ کہ دو تین دفعہ یہ بات آ گئی ہے, پھر ایک مرتبہ اور سن لیں کہ اب خندق کی لڑائی کے بعد مکے کے کافروں کو حوصلہ ختم ہو گیا, اب وہ مسلمانوں کے سامنے آنے کے قابل نہ رہے. اور اس کا اندازہ کسی ایک بات سے بھی کر, یہ ایک واقعہ جو تاریخی واقعہ, اس سے پہلے میں اس کو بیان کر چکا ہوں سیرت رسول نے نہیں, بلکہ آج تقریباً 10-12 سال پہلے جب محسنان اسلام کے عنوان سے ہماری تقاریر ہو رہی تو دو مختلف تقاریر میں یہ واقعہ ہے. ایک جو عمر ابن امیہ زمری کا واقعہ حالات بیان ہوئے وہاں بھی یہ واقعہ, اور ایک جب جناب ام حبیبہ کے حالات بیان کیے گئے وہاں بھی یہ بات آئی. لیکن سیرت رسول میں واقعات کے اعتبار سے اب اس کا موقع آیا کہ مکے کے کافر کتنے اپنی جگہ اپنے آپ کو کتنا خوردہ اور مایوس اور نگال سمجھ رہے, اور کیسا ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا, کیسے وہ ڈسکریج ہو چکے, یہ اس سے اندازہ کریں. تو مکے میں یہ آپس میں اندر میٹنگ ہو رہی, بلکہ تو کوئی نہیں کہتا رہا, اندر اندر یہ سوچا جا رہا کہ بھائی یہ محمد کا خطرہ تو بڑھتا جا رہا, ہم نے سوچا کیا تھا اور وہ کیا پہلا. اب واقعہ مکے کی کافی اتنا سیریس ہو گئے کہ ایسا لگ رہا تو کچھ ہی مہینوں کے بعد ہمارا مکہ بھی ہم سے سیکھ جائے. کہاں تو ہم اس خواب و خیال میں تھے کہ مدینہ پہ حملہ کر کے اس کو مدینہ میں بھی نہ رہنے دو, اور کہاں یہ حالت جب ہم سے ہمارا علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا. بہت پریشان, بہت گھبرائے, اس سے اب ہمارا آدمی پریشان, اور جو اس کی سمجھ میں آ رہا وہ قریب اختیار کر رہا ہمارے ہاتھ سے وہاں پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا یا مکہ ہمرے میں پہلے سے بھام کے کہ حالات خطرناک, تو میں نے سوچا کہ اب عرب کے کسی اور علاقے کو ڈھونڈو اور جہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے گا. مکے کا چھوٹا سردار نہیں ہے ہمارے آپ, بڑے سرداروں میں بڑے سردار کی حالت یہ جب تک نیا علاقہ ڈھونڈا, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سب جب کسی علاقے کے حالات خراب ہو جاتے تو عام آدمی تو خیر جینا بھی وہی ہے مرنا بھی وہی, لیکن جتنے بھی پیسے والے اور سرمایہ دار ہوتے فوراً ڈھونڈنے لگتے کون سی ایسی جگہ ہے کہ پیسہ وہاں ٹرانسفر کر دیا جائے اور وہاں جا کے رہا جائے. سرداران مکہ کی یہ فکر ہو گئی, اتنا ان کے نزدیک معاملہ سیریس ہو گیا. ہمارے ہاتھ کیسا, یہی زمانہ یہی واقعات کے دوران, یعنی کہہ رہا ہے کہ خندق کی لڑائی سے واپس آتے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا, یہ بہت ہی قریبی ساتھی, اور کہا کہ حالات بڑے نازک. پھر آخر ہم نے طے کیا کہ مکہ چھوڑو, مدینہ تو جا نہیں سکتے, عرب کے کسی علاقے میں چلو. لیکن ہمارے ہاتھ طے کر میں نے کہا یہ بھی یہ تجویز بھی غلط, میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے کہ عرب میں بھی ہمیں کہیں تک دبانے کی جگہ نہیں ملے. ہو سکتا کہ کچھ دن زیادہ مل جائے مکے سے, مکے میں پہلے حملہ ہو, لیکن آخر کار مسلمان عرب کے ہر علاقے میں آئے, عرب ہی میں سو کے باہر نکل جائے. یہ مکے والوں کی حالت ہو رہی, کہاں جان بہت سوچا تو سمجھ میں آیا حبشہ کا ملک سب سے بہتر. اس وقت تین چار علاقے بڑے بڑے علاقے, ایک تو عرب پھر یمن, مگر یمن مکے سے قریب. ڈر ہے کہ جب محمد مکے میں آئیں گے تو یمن میں بھی پہنچے. ایک شام, مگر شام کا علاقہ تو مدینے سے ہوتے گزرتا. حبشہ ایک ایسا علاقہ نظر آئے جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں, یہ جو سمندر کی دوسری طرف عرب میں اور اس کے بیچ میں سمندر, سمندر پار کر کے اس سے باہر نکل جاؤ, حبشہ ہم کو جانا چاہیے. مکے والوں کا مزاج اسی ایک واقعے سے پتا چل جائے کہ کتنے ڈر گئے, کتنے مایوس ہو گئے, کتنے خوفزدہ ہو گئے. خندق میں ضربت علیم یوم الخندق جو رسول نے کہا تو کیا برا دیکھے کہ کہاں تک جا رہے ہیں. ہمارے ہاتھ کیسا کہ آخر میں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ چلو حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ملاقات کریں, اور اسی حوالے اور اسی بہانے سے وہاں رہنے کی اجازت دے. ہمیں پتا تھا کہ حبشہ کے اندر چمڑے کی قیمت بہت زیادہ, بہت پسند کرتے ہیں وہ چمڑے. چنانچہ کے مکے سے بہترین چمڑا ہم نے خریدا اور یہ کوپے لے کے اپنے ساتھ چلے اور حبشہ پہنچ گئے. سن 5 ہجری کا آخر ہے یا 6 ہجری کا اوائل ہے جب یہ واقعہ پیش آئے. جس وقت ہم حبشہ پہنچے تو اسی وقت ہمیں اطلاع ملی, وہ یہ اطلاع ملی کہ ہم کی تلاش میں یہاں آئے. رہنے کی اجازت دی, لیکن ہمیں پتا چلا کہ ہم سے کچھ دن پہلے مدینہ کے رسول کا قاصد اور نمائندہ بھی ہم سے آیا ہوا, اور وہ کون ہے؟ عمر ابن امیہ. جو کتنی تفصیل میں میں نے کہا کہ اردو ادب میں کردار عمر ایاب کسی حوالے سے تخلیق کیا گیا. خیر, عمر ابن امیہ تمہاری صحابی رسول اور قابل احترام شخصیت, لیکن جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ پیغمبر کس قسم کی مہم, یہاں کسی ہوشیار اور تیر دوڑنے والے کی ضرورت ہو, ہمیشہ ان کو بھیجتے. تو اب خندق کی لڑائی کے بعد پیغمبر نے بھی ان کو بھجوایا, اور وجہ کیا؟ یہ ہے سیرت رسول, یہ ہے عظمت رسول. اللہ کا رسول شہر مدینہ کے اندر کافی طور پر اتنی مصیبتوں میں ایک طرح سے گرفتار, یہودیوں کی سازشیں, منافقین کے مسئلے, مکے والوں کے خطرے, اطراف کے قبائل کی سازشیں, اگر دیکھیے شان رسالت, اپنے ایک ایک ماننے والے کا کیسا خیال, اور کس طرح سے پوری دنیا اسلام کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ مدینے میں خود پریشانیاں تو باقی سب کو بھول جائیں. پیغمبر نے اپنے ان صحابی کو حبشہ کیوں بھجوائے, اس لیے بھجوائے, اس لیے کہ حبشہ میں ابھی کچھ مسلمان موجود, یہ وہ مسلمان ہیں جو بہت پہلے جناب جعفر طیار کی قیادت مکے سے حبشہ گئے, ہجرت سے بھی پہلے کی بات. اور ان جانے والوں ایک شوہر اور بیوی ایسے کہ جن میں سے ایک کا تعلق رسول کے قبیلے سے تھا, ایک کا تعلق بنو امیہ سے, جناب ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی, وہ اسلام لا چکی, وہ بھی اس پہلے فاصلے میں شامل, اور عبید اللہ ابن جہش ان کے شوہر. یہ عبید اللہ ابن جہش پیغمبر اسلام کے پوتی زہر پائی, انہی کی بہن جناب زینب جو پیغمبر کی زوجہ, پیغمبر کی زوجہ ہے جناب زینب, ان کے سگے بھائی عبید اللہ جہش ام حبیبہ کے شوہر, اور یہ دونوں حبشہ پڑھتے تھے. کچھ عرصے عبید اللہ ابن جہش, دیکھیے اتنے پکے مسلمان کہ اسلام کی خاطر ہجرت کی, اپنا وطن چھوڑ کے گئے تھے, خاندان چھوڑ کے گئے تھے, آسان بات نہیں. پیسے کے لیے تو لوگ دنیا بھر میں ٹھوکرے کھاتے ہیں, مگر دین کی خاطر, یہ عبید اللہ ابن جہش کا ایمان تھا. لیکن شیطان بہکاتا ہے تو کیسے بہکاتا, حبشہ پہنچنے کے بعد کچھ عرصے مسلمان گئے, پھر وہاں ماحول ہے عیسائیوں کا, عیسائی بن گئے, جیسے ہمارے لندن امریکہ جا کے لوگ اس جیسے بن جاتے ہیں. ایسا مومن وہ ماحول سے محفوظ نہ رہ سکا, جس کو اسلام نے بار بار کہا ایک بات کا خیال کر, ملک سے باہر جا رہے تو سیفٹی جاؤ, اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان بچا سکتے ہو یا نہیں بچا سکتے ہو. گرین کارڈ اور دوسرے ملک کی نیشنلٹی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا رستے میں لالچ ہے, مگر تین اہم مسئلہ عبید اللہ اتنے شہر سے سب کا کہ کتنا قابل بھروسہ مومن. اور جناب بہت ہی زیادہ تعریف تقاری سننے والے سوال کریں گے کیسا عیسا کافر اور مسلمان کے ساتھ, لیکن وہ حکم ہی ابھی نہیں آیا, ابھی پرانا حکم چل رہا. خیر اب تاریخیں یہ کہتی کہ جیسے ہی عیسے کا زمانہ ختم ہو اور ان میں حبیبہ کی پریشانی اور بڑھ گئی, اب کیا سر پیغمبر مدینے میں خندق کی لڑائی ختم ہوئی, خیبر کا اور صلح حدیبیہ تمہارے کا سامنے اطراف کے فضائل کی چھوٹی چھوٹی سازشیں بڑھتی جا رہی, لیکن حبشہ کے مسلمانوں تک کی رپورٹ ہے پیغمبر کے پاس فوراً تمہارے اتنے امیا کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ حبشہ میں, ان میں حبیبہ بہت پریشان, تو اب میرا رشتہ لے کے جاؤ کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے شادی کر سکتا ہوں. خاص کس مہم کے لیے عمر ابن امیہ عمری کو اسی سال میں واقعات کی ترتیب تو نہیں ہٹاؤں, وہی واقعات کا سال اسی سال میں بھیجا وہ ملک کے حبشہ پہنچے. نجاشی تک پیغمبر اسلام کا خط پہنچا ہے اور ام حبیبہ کا پیغام. اب ام حبیبہ پردے میں, کیونکہ پردے کا حکم آ چکا, پردے کا حکم پچھلے ہی سال آیا, پچھلے سال سے مطلب 1990 نہیں ہے بلکہ پچھلے سال سے مقصد ترتیب واقعات میں جو پچھلا سال گزرا ہے 5 ڈگری. ایک سال پہلے پردے کا حکم آیا, حبشہ مدینے سے کیسے مل دوں, نہ تار نہ ٹیلی فون نہ خط نہ کوئی ایسا ذریعہ, مگر جو مسلمان عورت کسی مسائل سے بالکل باخبر پردے میں بیٹھ سکتی. عمر ابن امیہ صحابی اور رسول ایک اور ملاقات نہیں ہو سکتی. نجاشی سے کہا کہ رسول کا پیغام پہنچانا. نجاشی نے اپنی کنیز حبرہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور ان محترم خاتون کو یہ پیغام پہنچانا. ان میں حبیبہ کہتی کہ کہا کہ میں اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں تھی اور کہا میرے لیے کائنات کی اتنی بڑی خوشخبری آئی کہ اللہ کا رسول کائنات کا سردار اور آقا اس کا پیغام میرے لیے آ رہا, اس وقت اتنی خوش ہے. دیکھیے پردیس میں عالم غربت ہے, اس میں آدمی ایک ایک پیسے کی احتیاط کرتا, کتنا جوگر جسم کے اوپر تھا, گاندھی کی انگوٹیاں, دو پاسے, کچھ چوڑیاں, وہ سب اتار کے اس قریب کو دے دیا کہ تم میرے لیے ایسی خوشخبری لائی کہ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں مل سکتی, اور اس شادی پہ راضی ہوتی ہے. پھر اسی موقع پر اسی شام کو نکاح ہوا جس نے ام حبیبہ اپنے سزس خالد ابن سعید کو اپنا وکیل بنایا کہ آپ میرا نکاح پڑھیے, اور پیغمبر اسلام کی جانب سے جعفر طیار نے یہ نکاح پڑھوایا, اور اس موقع پر نکاح کے بعد یعنی میں خود اس خوشی میں برابر کروں. یہ واقعہ خندق کی لڑائی کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے پیش آ رہے ہیں, آئے ہوں اسی موقع پر شادی تو ہوگی, لیکن پیغمبر اسلام اس کے چند مہینے بعد تک ام حبیبہ کو یہی رکھا. یہ بھی پیغمبر اسلام شان کرم دیکھ رہے ہیں کہ حبشہ میں فقط یہ تو نہیں ہے مسلمان, اور بھی بہت سارے مسلمان, پیغمبر کو یہ مربت کے اور اخلاق کے خلاف رکھا. مثلاً 50 مسلمان دکھ سکھ میں ایک ساتھ, اب ان میں سے ایک نیا رشتے دار بن گیا, اسے تو وہاں سے مدینہ بلا لوں اور باقی کو وہیں رہنے دوں. پیغمبر کے اخلاق میں گوارا نہ کیا, اتنا خیال ہے پیغمبر کو اپنی امت کا, پیغمبر کی زوجہ ہو چکی لیکن امت کے رسول کی دل شکنی نہ ہو, چنانچہ پیغمبر انتظامات میں لگ گئے کہ مدینہ میں ایسے انتظام کہ یہ سارے مسلمان آ سکے. اور آپ نے یہ واقعات اور اکثر سنا سیرت رسول سے حد کہ جس دن خیبر فتح ہوا اس دن یہ سارے مسلمان عرصہ کے مدینہ پہنچے تھے, وہ اپنے موقع پر بات آئے. تو خیر جب یہ عمر ابن امیہ جہاں پہ ام حبیبہ کے لیے رسول کا رشتہ لے کے آئے, اسی وقت مکے سے قریش سرکار قریش ہمارے ہاتھ آیا ہوا, وہ اس لیے آیا کہ یہاں پہ مسلم بزنس پیک اپ کرنا ہے, یہاں پہ جائیداد خریدنا ہے, یہاں پہ رہنا, بادشاہ حبشہ سے ملاقات کرنا چاہتا تو وہ کہہ رہا بادشاہ سے ملاقات پہلے سے ٹھہر لینا پڑتا, وہاں کلو لیا جب ہمارا وقت آ گیا ملاقات تو ہم دربار میں جا رہے تھے اور وہ سارے ہدیے اور تحفے لے کر, ایک مرتبہ ہم نے دیکھا تو عمر ابن امیہ دربار سے باہر آ رہے ہیں, یعنی مجھ سے پہلے اس کا ملاقات کا وقت, اسے دیکھ عمر ابن امیہ تو ہر آدمی پہچان گیا, وہ مکے میں باہر باہر آئے اور مکے والوں کی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے کارنامے انہوں نے انجام دیے, کبھی جناب خبیب کا لاتا لے کے گئے, کبھی ابو سفیان کے قتل کے لیے حملہ کیا, کئی واقعہ ہر ایک آدمی کو پہچانتا, بس اسے دیکھا اور سینے کے ساتھ لوٹ گیا, یہ ہمارا دشمن اور اس شان و شوکت کے ساتھ دربار سے نکل کے آ رہا. ہمارے آس کہتا کہ بس میں ایک مرتبہ جلسن گیا اور میں نے سوچا کہ اور ساری باتوں کو چھوڑ کے پہلے اس سے بدلہ لینا, چنانچہ میں جب میں دربار میں گیا تو بادشاہ حبشہ کو سلام کیا اور کہا کہ آپ پہچانتے ہوں گے اسلام سے پہلے قریش سے مکہ اور حبشہ میں تجارت کا سلسلہ مسلسل جاری, بادشاہ بھی پہچانتا کہا کہ ہاں تم آئے ہو, دوسرے ہدیے لے کے آئے ہو شاہی دربار میں حاضری کا طریقہ, کہا کہ ہے, کہا کہ ہاں ایسا ہے حبشہ کہ آپ کا پسندیدہ جو اپائے وہ لے کے آیا, یہ کہہ کے دوسرے بھیج اور پھر کہا کہ ایک ہماری درخواست کو گزاری وہ آپ پورا کر لیں, انتہائی میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور وہ یہ کہ ہمارے جوانوں اور ہمارے بچوں کا فاقد مدینے میں بیٹھا, وہ پیغمبر کے بارے میں جا رہا, ہمارے جوانوں اور ہمارے بچوں کا قاتل مدینے میں, وہ تو ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا, اگر اس کا نمائندہ یہاں ہمیں نظر آ گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے, اگر آپ مہربانی کر اور ہمیں اجازت دے دیں تو ہم اسے گرفتار کر ان جرائم کی سزا میں اسے قتل کر دیں, جو اس کے آقا نے ہمارے خلاف جرم کیا وہ نہیں مل رہا اس کو قتل کر, یہ بات شروع. خود ہمارے آس کہتا ہے کہ میرے پرانے تعلقات سے سالوں, لیکن آج تک میں نے بادشاہ حبشہ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا, نجاشی اتنے غصے میں آیا, اتنے غصے میں آیا کہ میں جو اس کے قریب پہنچ چکا اتنے غصے کے عالم میں اس طرح سے میرے منہ پہ تماشا مارا کہ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی اور میں زمین پہ گر پڑا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بادشاہوں کی تربیت ہوتی وہ کتنے ہی غصے میں آئے, یہ چیز ان کی شان کے خلاف کہ اپنے سے چھوٹوں پہ ہاتھ اٹھائے, یہ کام غلام انجام دیتے ہیں جلاد انجام دیتے ہیں, مگر اتنا ہی شدید غصہ ہوا نجاشی کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ سے خود مجھے مارا, میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی, میں زمین پہ گر پڑا, اور اس کے بعد اس نے جملہ کہا کہ تم اس سے یہ سوال کرتا کہ میں اس آدمی کو پکڑ کے تجھے دے جو رسول رجول ایسے مرد کا رسول, یعنی ایسے آدمی کا قابض, ایسے آدمی کا نمائندہ, الذی یاتی ان ناموس الاکبر, جس کے پاس خدا کی وہ بڑی نشانی آتی ہے جو موسیٰ نبی کے پاس آئی, اور جو خدا کا بھرا پیغمبر مکے نمائندے کو تجھے دے تاکہ تم اسے قتل کر دے. یہ تم نے کیسے سوچا؟ ہمارے ہاتھ خبرہ کے کھڑا ہو اور کہا کہ ہے شاہ حبشہ, کیا آپ بھی اس چیز سے قائل ہیں کہ اس آدمی کے پاس کوئی وحی آتی اور کوئی فرشتہ آتا؟ جاتی نے ابھی اپنا عقیدہ بتا دیا کہ یہ وہ آدمی الذی یاتی ناموس الاکبر, جس کے پاس پروردگار کا بہترین ناموس اکبر بہترین نمائندہ آتا, جو موسیٰ کے پاس آ چکا. شاہ نجاشی نے کہا کہ ہاں میں اس پر عقیدہ رکھتا ہوں اور اس کو موسیٰ کی طرح سے اللہ کا ایک نبی مانتا ہوں. اب ہمارے ہاتھ کا مسئلہ بالکل مسئلہ ہی ختم ہو کے رہ گئے, کیوں؟ وہ مکے سے آئے تھے کہ حبشہ بالکل دور کہلاتا, محمد پورے عرب پہ قبضہ کر لیں گے, یہاں تو آ ہی نہیں سکتے, یہاں جا کے اطمینان سے بیٹھو. دیکھا کہ یہاں تو الٹا مسئلہ, مکے میں تو شاید وہ 6 مہینے بعد ہے, یہاں تو آلریڈی اس کا اثر آ چکا اور یہ شاہ حبشہ وہ اس کا کرنا پڑ رہا, یہاں تو رہنا ہی مناسب نہیں, وہ تو 6 مہینے بعد کی بات ہے, 1 دن کے بعد میں آ جاؤ اور واپس جانا. البتہ ایسے بھی کیسے واپس جائے, دیکھ چکا کہ شاہ نجاشی کا غصہ آ چکا, ایسا نہ ہو کہ میں دربار سے نکلوں اور اس کے بعد پھر مجھے گرفتار کر کے مدینہ بھجوا دیا جائے, خصوصاً جب کہ یہ معلوم کہ عمر ابن امیہ خود یہاں پہ موجود, وہ ایسا نہ ہو, معلوم ہے کہ وہ کتنے ہوشیار اور زیرک اور ذہین آدمی, ایسا نہ ہو کہ نجاشی کے دل میں نہ آئے تو وہ یہ چیز نجاشی کے دل میں ڈال دے کہ میں تو مدینہ جا رہا ہوں, اس کو بھی پکڑ کے میرے ساتھ بھیج دیجیے. تو نہ اس وقت ایک ہی طریقہ کہا کہ شاہ نجاشی جہاں مجھے اختیار دیتے تو میں مدینے جا کر تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا, میں اس کی طرف آپ اس کے نمائندہ بن جائیے, میں آپ کے ہاتھ پہ آ کے اس پر کلمہ پڑھتا ہوں. چاہے نجاشی نے کہا بے شک میں اس کے لیے تیار کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے اس کی نمائندگی کروں, ہاتھ پھیلایا, ہمارے ہاتھ میں وہیں پہ کلمہ پڑا, تاہم مگر اپنے اسلام کو میں نے دل میں رکھا کہ کہیں میرے ساتھیوں کو پتہ نہ چلے, اور اب حبشہ سے میں واپس مکے آ گیا پھر اور تو کوئی علاقہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ واقعہ بھی اس طرح میں نہیں آیا کسی زمانے میں. بطور مثال میں اس واقعے کو اس لیے بھی لایا کہ واقعات کے دوران ترتیب میں آ گئے, اور اس لیے بھی لایا کہ اس سے یہ پتا چل جائے کہ خندق کی لڑائی کے بعد مکے والوں کا ذہن کتنا پریشان ہو چکا, وہ کتنا گھبرا چکے اور وہ کتنا مایوس ہو چکے. اور اس واقعے کو میں نے اس لیے بھی بیان کیا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ پیغمبر اسلام ان تمام مشکلات کے بیچ میں بھی اپنے ماننے والوں کی جانب سے ایک لہجہ اور ایک منٹ کے لیے غافل نہیں ہوئے. ایک واقعہ مگر اس کے اندر کتنے سارے پہلو. آگاہ اس وقت مدینے سے کتنا دور تھا, جیسے آج مثلا کراچی میں بیٹھ کر فلپائن یا ٹوکیو کی کوئی بات کی جائے, مگر اس کے باوجود وہاں تک کی عمر کا پیغمبر اسلام خیال رکھ رہے ہیں. اور آخری ایک بات میں عرض کر دوں, بعض احباب کو شکایت ضرور ہوگی کہ پانچویں آج تقریب مسائل کا استعمال بہت کم بیان ہوا. اگر کہ پچھلی تقریر میں بھی دوران تقریر ایک موضوع کے تحت میں تفصیل میں چلا گیا, مگر بہرحال تو اس کی دو وجوہات. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سال ماہ دسمبر کو کہ پورا مہینہ یہ درس بند رہے تو وقت ہمارے پاس اور کم ہو گئے اور واقعات بہت زیادہ. اب جتنا وقت ملتا ہے میں تاریخ کو مکمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں. اور دوسری بات یہ بھی کہ کیونکہ ابھی سردیوں کا وقت ہے اور رات بہت جلدی آ جاتی, وہ ڈیڑھ گھنٹے والی تقریریں بھی اب نہیں ہو پائیں. ایک تو ویسے ہی تقریریں کم ہونے کی بنا پہ زیادہ باتیں عرض کرنا, اور زیادہ باتوں کے لیے بھی پچھلے سال جتنا وقت نہیں اور بھی کم وقت ہے, اس لیے یہ ساری چیزوں مجھے چھوڑنا پڑ رہی ہوں. لیکن جہاں جہاں تقریر میں گنجائش ہوتی ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں. اب اسی سلسلے کی آخری بات کہ پورا ماحول جو ہے میرے کی کہ کس طرح سے ایک طرف یہودیوں کا پیغمبر اسلام مقابلہ کر رہے, ایک طرف کفار مکہ کی طرف نظر ہے کہ وہ ان لوگوں کے کیا ایکشن, دوسری جانب چھوٹے چھوٹے جتنے بھی قبیلے ان سب کی جانب توجہ کی جا رہی. اور یہ جملہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے, تو میں اسے ثبوت کے ساتھ بھی آپ کے سامنے پیش کروں. پوری سیرت رسول صرف دو سال ایسے چھ ہجری اور سات ہجری کہ جب پیغمبر اسلام کو دس سے زیادہ لشکر بھیجنا پڑے, دوسری ہجری میں جہاد کا حکم آئے, گیارہ ہجری میں رسول کا انتقال ہو, یہ جو تقریباً دس سال گزرے ان میں ہر سال لڑائیاں ہوئی لیکن کبھی چار کبھی پانچ کبھی چھ کبھی تین کبھی دو, چھ ہجری میں سال کہ اٹھارہ مرتبہ پیغمبر کو لشکر بھیجنا پڑا, اٹھارہ مرتبہ. اور اس کے بعد سات ہجری خیبر کا قلعہ جو پھنسا ہو انیس مرتبہ, اٹھارہ اور انیس, اس کے بعد پھر جو عدد ملتا ہے وہ دس کا ملتا ہے اور دس کے بعد سات کا ملتا ہے. تو خود ہی سوچی کہ ایوریج ہر سال چھ سات لشکر کی ایک دم سے چھ ہجری سات, پانچ ہجری کے اندر صرف پانچ دفعہ لشکر گیا اور چھ ہجری میں اٹھارہ دفعہ گیا, یعنی تین گنا سے زیادہ. یہ عدد خود دلیل بن رہا کہ کتنے خطرے بڑھ گئے, کتنے چھوٹے چھوٹے قبیلے آ رہے ہیں. آج یہ بات بھی اپنی جگہ نوٹ کرنے کے قابل کہ اٹھارہ لشکر گئے, بڑی لڑائی ایک بھی نہیں ہوئی, پھر بدر و احد کی طرح کی لڑائی ایک بھی نہیں ہوئی. اٹھارہ یعنی سب سے زیادہ لشکر اٹھارہ اس سال گئے یا اس کے بعد والے, اور بڑی لڑائی ایک بھی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہی کہ پورا سال پیغمبر قریش مکہ اور یہودیوں چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا کے رکھا, اور ہر آدمی جانتا بڑا مسئلہ حل کرنا پھر بھی آسان, چھوٹے مسئلے زیادہ انسان کو پریشان کر دیتے. کس ماحول میں بھی پیغمبر نہ ماننے والوں کی جانب سے بے توجہ اور نہ ہی اصل مقصد و رسالت سے غافل. اصل مقصد و رسالت جنگی نہیں, اصل مقصد و رسالت معاذ اللہ اقتدار نہیں, اصل مقصد و رسالت یہ نہیں ہے کہ مکہ بھی ہاتھ میں آیا اور خیبر بھی ہاتھ میں آیا. اصل مقصد و رسالت تو ہے تزکیہ, لوگوں کو پاک و پاکیزہ بنانا, لوگوں کے اخلاق اور کردار کو درست کرنا, لوگوں کو تقوی تک لے جانا. وہ سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا کہ نہ صرف کسی سال علماء لکھتے ہیں کہ سکا کا بھی ایک مسئلہ نازل ہوا جسی ہے کام ہے سے, اور وہ یہ کہ مدینے میں یعنی مسلمانوں میں اب تک ایک خرابی چلی آ رہی تھی کفر کے زمانے سے, کیونکہ اس زمانے میں عورت کی کوئی حیثیت اور اہمیت تو تھی نہیں. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ صرف عورتوں کو پریشان کرنے کے لیے بہت سے طریقے کار لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے تھے, جن میں ایک طریقہ تھا کہ طلاق کو فیل بنا لیا تھا, طلاق بھی دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے, پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے, نہ عورت آزاد ہونے پائے نہ بیوی رہنے پائے. اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئی. اور ایک طریقہ یہ کہ شادی کر لی, رخصتی سے پہلے اسے طلاق دے. اب شادی ہو گئی اور رخصتی سے پہلے طلاق دے کے بغیر کچھ دیے گھر سے نکال دی, پورا احزاب کی 89 عورت کسی سال نافذ ہو. جس میں قرآن کہہ رہا کہ جب تم کسی عورت کو طلاق دو تو اگر رخصتی سے پہلے طلاق ملی تو اس پر کوئی حصہ نہیں رکھنا اور اسے آدھا مہر دینا پڑے. قرآن کا لفظ تو مجمل ہے لیکن اس کی طرف سے یہ حکم اس طرح آیا کہ جب عورت رخصتی سے پہلے طلاق مل جائے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. یعنی جس طرح قریش کا طریقہ, نکاح کیا رخصتی 6 مہینے بعد, رخصتی کا وقت آیا اس کو طلاق دے, طلاق کا عدہ عورت رکھی اور عدے میں شوہر جب چاہے واپس طلاق کینسل کر سکتا ہے. عدہ گزارا بیوی نے 3 مہینے سے 2 دن پہلے کہا کہ میں طلاق کینسل کر کے رجوع کر رہا ہوں, پھر ایک مرتبہ رخصتی ہوئی نہیں, پھر ایک مرتبہ رجوع کر لی اور اس کے بعد پھر ابھی رخصتی نہیں کرائی, اگلے مہینے پھر طلاق دے دی, پھر عدہ چل رہا, پھر عدے سے 2 دن پہلے کہا کہ میں اپنی طلاق کینسل کرتا ہوں, پھر اسے اپنی بیوی بنایا لیکن رخصتی. یعنی اس طرح ایک عورت ساری زندگی نہیں گزار سکتی, نہ رخصتی ہونے پا رہی, نہ ہی وہ آزاد ہونے پا رہی اور نہ ہی اسے کچھ ملا. آخر میں جا کے 10 سال اس طرح پریشان کیا, آخر میں فائنل طلاق دے دی اور اس پائی بھی اس کو نہیں دی. اب ایک مسئلہ ہے, جیسا آپ نے دیکھا پیغمبر اسلام امت کے چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا خیال رکھ رہے ہیں, چنانچہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. سورہ احزاب کے انتظار میں آیا اسی موقع پہ نازل ہوا, اے رسول کہ اگر تم نے بغیر رخصتی کے طلاق دی, لا تمسو ہننا, مزنی نہیں کیا طلاق دی, تو آپ وہ عورت کو عدہ نہیں رکھتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رخصتی بھی نہیں کسی کا طلاق پڑا اور کہا کہ عدہ ہے تو میں 3 مہینے بعد رجوع کر لوں. جی نہیں, ادھر سیدھا طلاق پڑا عدہ ختم, اسی منٹ وہ عورت نہیں شادی کر سکتی, آزادی بھی دلوائی. اور پھر یہ بھی کہا کہ مہر بھی دینا پڑے گا, البتہ پورا نہیں آدھا مہر, آدھا مہر بھی دینا ہے بغیر عدے کے بھی. وہ اس لیے ان شریر مردوں کا اسلام دماغ ٹھیک کر رہا جو یہ سمجھتے کہ اگر حق طلاق ہمارے پاس ہے تو ہم جس طرح سے چاہیں عورتوں پہ ظلم کر سکتے ہیں, ان کو پریشان کر سکتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو تباہ کر سکتے ہیں, خصوصاً اس پس منظر کہ اپنی زندگی تباہ نہیں اور تو 4 شادیوں کی اجازت, 3 عورتوں کو اس طرح پریشان کر چوتھی کے ساتھ اپنی زندگی کو بنا رہے. اسلام اس قسم کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ دوسری بات, یہ دوسری بات کہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی جس سے بہت سارے احکامات خدا جن پر یقین تو ہمارا شروع سے ہے مگر اور یقین بڑھ جاتا. دیکھیے یہ مردوں کی حالت کہ مسئلے سے ناجائز فائدہ ہوتا, اور میں نے دیکھا اب ایک ماحول جو ہمارا بنا جس میں عورتوں کو کہیں سے ایک مسئلہ پتہ چل گیا وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو غلط استعمال کر رہی, اور وہ یہ مسئلہ پتہ چلا کہ اسلام نے ہمیشہ ہی طلاق مرد کے ہاتھ میں نہیں, بعض صورتوں میں عورت بھی مستحق کے وکیل سے رجوع کر کے طلاق لے سکتی. مسئلہ بالکل جی, مگر اس کی شرائط ظلم ثابت. اب کتنی ہی عورتوں سے دیکھا گیا کہ فقط کس مسئلے کو غلط استعمال کیا جا رہا, غلط غلط اطلاع پہنچائی جاتی, غلط غلط دوائیاں گزاری جاتی, اور دوا بھی خاندانی معاملہ ہے رشتے داری کا معاملہ, یہ دیکھے بغیر ایک غلط دوائی تمام تقوی اور عبادتوں کا خاتمہ کر سکتی, غلط غلط گواہی دیتے ہیں اور مستحق کے وکیل سے طلاق لے کے آ جاتے ہیں. جب یہ کھیل اس وقت سامنے آ رہا تو اصلاح مرد بہرحال مردوں کو عورتوں پر, عورتوں کا نہیں بیویوں پر کچھ کنٹرول دیا گیا, ماں کے سامنے جھکایا گیا ہے تو بیویوں پہ کنٹرول دیا گیا, مگر اس کے باوجود کنٹرول دینے کے باوجود اسلام نے پسند نہیں کیا کہ طلاق کو کھیل اور ذریعہ اذیت و ظلم بنایا جائے. تو وہ عورت جس کے پاس شریعت نے طلاق کا اصلی حق رکھا ہی نہیں, آج ان کی یہ حالت ہو گئی. اب زیادہ سمجھ میں آتا کہ واقعہ اگر یورپ اور امریکہ کی طرف عورت کو بھی مرد کی طرح سے شروع سے ہی برابر طلاق کا حق دیا جاتا تو ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں پیدا ہوتی, ہمارے معاشرے میں کتنی تباہیاں آتی, ہمارا خاندانی نظام کس طرح ٹوٹ ٹوٹ جاتا, اور گھبراہٹ معذلہ وہ حالت نہ ہوتی کہ مرد یہ کہنے لگتے کہ اب ہمیں عورت سے شادی ہی نہیں کرنا ہے, مرد ہی سے شادی کر لیں گے. یہ وہ جو خرابیاں اس کی کوئی وجہ ہوتی, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا. اسلام یہ جو حالات دیکھے کہ عورت کو براہ راست طلاق کا حق نہیں دیا مگر اس پر ظلم بھی نہ ہو تو وکیل کو حق کے طلاق دیا, نائب امام کے وکیل کو اور نائب امام کو, اس میں عورتیں اتنی گڑبڑ سڑبڑ کر رہی, آپ اس جگہ تو صحیح معاملات ہوئے لیکن کتنے ہی معاملات غلط ہوئے, اور جو غلط معاملہ نماز نہیں, نماز کو اگر ہم نے غلط پڑھ لی تو کیا ہے کہ سزا ہو جائے گی. البتہ گناہ کی کمی نہیں کروں, تناخ تو غلط مل گئی, وہ تو کتنا بڑا مسئلہ. غلط تناخ کا مطلب یہ کہ دوسری شادی غلط ہوگی, بلکہ جس کو یہ دوسری شادی سمجھ رہی ہے وہ متواتر و مسلسل زنا ہو گئے, وہ شادی نہیں متواتر و مسلسل زنا, اور اطلاع ملنے کے بعد اس کو شرکت کرنا بھی حرام ہو جائے گا, کیونکہ زنا موسنا شوہردار عورت کا زنا اسلام کا بدترین گناہ مانا گیا. تو جب طلاق غلط ہے تو دوسری شادی نہ صرف یہ کہ شادی نہیں زنا بلکہ عام زنا بھی نہیں ہے, اسلام کا جو بدترین زنا ہے زنا موسنا, وہاں تک یہ مسئلہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ تو وہ چیز کہ نماز اور روزے اور حج کی غلطی سے مر گئی ہے غلطی, مسلسل متواتر کا گناہ یہ جب ہو رہا جبکہ نائب امام تک جانا پڑتا, تو اگر یہ حق اس طرح عورت کو نہیں تھا کہ نائب امام کے پاس بھی نہ جاؤ, اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے تم طلاق دے سکتی, تو کس طرح سے ہمارا معاشرہ ٹوٹ جاتا. یہ بھی رحمت پروردگار کہ ان تمام چیزوں کو لکھا گیا. لیکن بہرحال یہ حکم پیغمبر کے زمانے میں مردوں کو ظلم سے روکنے کے لیے نازل ہوا, تو عورتوں پر تو اس کا اخلاق وہ طریقے اعلیٰ ہوتا, ان کو تو اور زیادہ اس کی پابندی کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ غلط مسئلہ سمجھ کر اور غلط قدم اٹھا کر اپنی ساری دنیاوی اور اخروی زندگی کا خاتمہ کرنے توجہ دینا ہے اس مسئلے پر. لیکن یہ ایک دلی بات ہے, اصل مسئلہ اللہ کا رسول کتنا خیال کر رہا ہے اپنی امت کا, کتنا خیال ہے اللہ کے رسول کو ان باریکیوں, کتنا خیال ہے اللہ کے رسول خصوصیت کے ساتھ امت کے کمزور طبقات کا, جو کمزور. ایک واقعہ آج اور آنے والا تھا وہ نہیں آیا اس لیے کہ وقت نہ رہا, مگر آئندہ آئے گا تو جملہ بھی سنا دوں کہ اسی موقع پہ پیغمبر کے جملہ اور آئے. عبد الرحمان اتنے اور کو ایک چھوٹے سی لڑائی کے لیے بھیجا, تو خاص طور پہ یہ تھا لا بغل ولا تغضب ولا تسل غنیمت, خبردار مال و غنیمت کے حساب کتاب میں گڑبڑ نہ ہونے پائے, دشمن سے دھوکہ نہ ہونے پائے, کسی بچے کو قتل نہ کرنا. یہ خاص حکم دیکھے بھیجے, اس سے پہلے کی لڑائیاں ہو کہ جس میں پیغمبر خود قائد ہیں حکم کی ضرورت نہیں, لیکن اس میں خاص پیغمبر نے اسلام کا یہ حکم بتا دیا. ذرا دیکھیے اللہ کے رسول کی کیفیت, ایک کافر کا بچہ اور کہہ رہا ہے کہ خبردار اس کو قتل نہ کر. امت کی عورتوں کے لیے کتنا پریشان رسول, ان مصیبتوں میں گرا ہمیشہ میں ایک عورت بیوہ ہوئی ہے اس کا خیال, یا مدینہ میں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا خیال. یہ پیغمبر اسلام کی شان رحمت, یہ اپنی امت کا خیال, اور ان مصیبتوں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ایش و آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن پریسیڈنٹ ہاؤس آف پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر تو قانون بنانا الگ چیز ہوتی, مگر اس طرح کہ روز آنا پر کوئی نہ کوئی سازی کا دشمن آ رہا, اس میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا یہ صرف رسالت امامت ہی کا حق ہے. اسی لیے صحیح حاکم ہی ہو جو رسول ہو یا امام ہو یا ان کا نمائندہ, وہ جو دلہ ہے پیغمبر کا, اس تخت پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا, یا نبی بیٹھے گا یا ولی بیٹھے گا یا شقی بیٹھے گا. یہ پیغمبر اسلام کا جملہ بتا رہا کہ اگر رسول امام اور نائب امام کی حکومت کو قبول نہیں کر رہے, ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے, اپنے آپ کو رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر رہے, ظالموں کی حکومت پر راضی ہو کر تمہارا اپنا نقصان ہو رہا, رسول و امام جیسا حاصل ہو تو یاد رکھو کہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا پھر بھی وہ تمہارا خیال کرے گا. لیکن بس اتنا رسول سے بھی کہنے کو دل چاہتا کہ اللہ کے رسول آپ کافروں کی اولاد سے اتنا خیال کر رہے کہ اے عبد الرحمان اٹھے ہو, خبردار دشمن کے خلاف جہاد بھی کرو اچھے کا کوئی قصور نہیں اس میں آتا ہوگا, اور آپ اپنے امت کی عورتوں کا خصوصیت سے اتنا خیال کہ یہ کمزور طبقہ ہے معاشرے کا, ایسا نہ ہو کہ ان کے گھر والے بھی ان کے اوپر ظلم کریں, یہ بھی رسول برداشت نہیں کر سکتے کہ گھر میں تو نس جیت ہوتا رہتا, خیر تو ظلم کریں تو بہت بڑا ظلم, اپنا بھی کوئی حق میں زیادتی کر جائے پر برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول عام امتی عورتوں کا آپ کو اتنا خیال, اور بچے کسی کے بھی ہوں ان کا آپ کو اتنا خیال, اگر میں یہ بھی دیکھ لیجیے کہ آپ کی امت نے صرف آپ کے گھرانے کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا, اور آپ کی امت نے خدا آپ کے خاندان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا, وہ اللہ کا رسول جو کافروں کی اولاد کا اتنا خیال کر رہا, اسی کی اولاد ہے جو میدان کربلا میں پھیلی ہوئی, اسی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ جو کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں قیدی بنا بنا کے لے جائے جا رہے ہیں. جہاں ضرورتی ہوگی پیغمبر اسلام پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی رحمت للعالمین کے دل کو کہ میں سینکڑوں میل دور اپنی کسی امتی عورت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا, اور یہاں مسلمانوں کے درمیان بھرے درباروں اور بھرے بازاروں میں میری بیٹیوں کے اوپر یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں. تبھی تو تاریخوں کا فطرہ ہے کہ جب کبھی بھی سیدانیوں پہ کوئی مصیبت پڑی بولے ایک ہی فریاد تھی, وہ جدہ وہ محمد آیا, اور پھر وہ حبشہ, وہ حبشہ جہاں اللہ کے رسول نے اپنا پیغام بھجوا کے یہ بتایا. اسی حبشہ کا جب واقعہ زینب کبریٰ نے دربار میں دیکھا, کون سا واقعہ, سید سجاد کی جانب قاتل بڑھا تو زینب سجاد کو بچانے کے لیے آگے آ گئی, اور زینب کی جانب جب قاتل بڑھا تو فضا زینب کو بچانے کے لیے آگے آئی, اور فضا کی جانب جب جلاد بڑھا تو فضا نے دربار کو دیکھا, اسی حبشہ کے سردار نظر آئے, ارے تمہارے سامنے مجھے ظلم ہو رہا, 200 تلواریں نکل آئے. حبشہ کے لوگ ایک پولیس کی حمایت میں تلوار نکالتے ہیں, آئے زینب کبریٰ کی کیفیت بس ایک مرتبہ پلٹ کے مدینے کا رخ کیا, السلام علیکم یا جدہ, ارے نانا رسول خدا ذرا آگے دیکھیے پولیس کی حمایت کرنے والے مگر آپ کی بیٹیوں کی حمایت کو